الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم خدا بندہ میسر ہو زیارت غوث آدم کی خدا بندہ میسر ہو زیارت غوث آدم کی دکھا دے عالم رویا میں صورت غوث آدم کی ابس ایمان کی باتیں سناتا ہے مجھے واعظ ابس ایمان کی باتیں سناتا ہے مجھے واعظ میرا تو دین و ایمان ہے محبت غوث آدم کی گیا محروم دشمن بھی نہ ہرگز آپ کے در سے گیا محروم دشمن بھی نہ ہرگز آپ کے در سے بنائی تھی عجب حق نے طبیعت غوث آدم کی گیا خدمت میں جو کافر مسلمان ہو کے وہ آیا گیا خدمت میں جو کافر مسلمان ہو کہ وہ آیا کچھ ایسی رکھتی تھی تاثیر صحبت غوث آدم کی سروں پر اپنے شاہانے جہاں رکھیں قدم ان کے سروں پر اپنے شاہانے جہاں رکھیں قدم ان کے ذرا بھی جس پہ ہو جائے عنایت غوث آدم کی تمنا یہ ہے پہنچا دے خدا بغداد تک مجھ کو تمنا یہ ہے پہنچا دے خدا بغداد تک مجھ کو لگا لوں جا کے آنکھوں سے میں جالی غوث آدم کی جب ان کا واسطہ دے کر دعا کی ہو گیا مطلب جب ان کا واسطہ دے کر دعا کی ہو گیا مطلب خدا کی بارگاہ میں یہ ہے عظمت غوث آدم کی لکھا دیکھا ہے حلیہ آپ کا جب سے کتابوں میں لکھا دیکھا ہے حلیہ آپ کا جب سے کتابوں میں میری نظروں میں پھرتی ہے شباہت غوث آدم کی خدا بندہ میسر ہو زیارت غوث آدم کی دکھا دے عالم رویا میں صورت غوث آدم کی آج بڑی گیارہویں شریف ہے اور بغداد میں کل ہو چکی ہے وہاں کی رونقیں اور برکتیں رحمتیں ان سے فیضیاب ہونے والے وہاں پر موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہاں پر پہنچائے آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے غوث کے فیضان میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے اگر ہم پچھلے 8-10 سال یا اور اس سے پیچھے جائیں تو یہ کیفیت نہیں تھی جو آج ہے اس طرح کے قافلے اس طرح کے کاروان اس طرح کے لوگوں کا جانا لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں خود بھی وہاں پر 2 مرتبہ ہماری حاضری ہوئی مختلف سالوں میں اور وہاں سے جو تصاویر جو ویڈیو جو کلپ وغیرہ آ رہے ہیں اس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ دن بہ دن اضافہ ہی ہوتا جا رہا اور بزرگان دین اولیاء کاملین کی شان ہی یہی ہے کہ دنیا والے جب دنیا سے جاتے ہیں جتنا وقت گزرتا ہے لوگ ان کو بھولتے جاتے ہیں کوئی 1 مہینے کوئی 1 سال کوئی 10 سال کوئی 20 سال اور اس کے بعد نسیم منسیہ ہو کون تھا کہاں پیدا ہوا کہاں مرا کسی کی تو قبر کبھی پتہ نہیں چلتا لیکن اللہ کے یہ نیک اور برگزیدہ بندے جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو جو ان کے تصرفات اس دنیا میں ہوتے ہیں وصال کے بعد اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے مزید اضافہ ہو جاتا ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں یہ کیسے ہوتا ہے, یہ کس طرح ہے. ایک آدمی کو آپ نے دفن کر دیا, خود آپ نے نہلایا, اس کو کفنایا, اپنے ہاتھوں سے کندھا دیا, قبر میں اتارا, اور پھر آپ کہتے ہیں یہ مدد کر رہا ہے, پھر آپ کہتے ہیں یہ دیکھ رہا ہے, پھر آپ کہتے ہیں یہ سن رہا ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ اس نے دور سے دیکھا, تصرف کیا. یہ ساری چیزیں وجہ کیا ہے؟ ان کی نظر جسم پر ہے, ہماری نظر روح پر. ہم نے جسم کو نہلایا ہے, ہم نے جسم کو دفنایا ہے, ہم نے جسم کو کندھا دیا ہے. روح زندہ ہے, روح کو موت نہیں ہے, روح زندہ ہے. تو غور کرو, جب روح جسم میں تھی, جسم کے اس پنجرے میں قید تھی, تب اس کی پرواز کا یہ حال تھا کہ بغداد میں بیٹھ کر ڈوبتے جہازوں کو پار لگا دے. تو جب وہ جسم کے پنجرے سے آزاد ہو جائے, تب اس کے تصرفات کیا ہوں. حقیقت ہے نا بھائی, کسی پرندے کی پرواز آپ اس کو پنجرے میں بند کر کے دیکھیں گے یا فضا میں چھوڑ کر؟ اس کو پنجرے سے نکالو, فضا میں چھوڑو, پھر دیکھو اس کی پرواز کیا ہے, کہاں تک جاتی. تو جب ان کی مقدس روحیں پاکیزہ جسموں میں, ان پاکیزہ جسموں کے پنجروں میں بند تھی, تب انہوں نے عبادت, ریاضت, مجاہدہ, تقوی, پرہیزگاری, یہ تمام چیزیں کر کر اپنے جسم کو اور اس سے زیادہ اپنی روح کو اتنا طاقتور بنا لیا کہ وہیں بیٹھے بیٹھے ڈوبتے جہازوں کو پار لگا. تو غور کرو, جب وہ روح جسم سے آزاد ہو جائے, تب کیا کیفیت ہوگی. اسی چیز کو آج بیان کرنے کے لیے ہم لطائف اشرفی سے گفتگو کریں گے. ہمارے سلسلہ اشرفیہ کے بانی تارک السلطنت محبوب یزدانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں, لطائف اشرفی میں کسی نے پوچھا, سوال کیا کہ یہ بزرگان دین جو تصرف کرتے ہیں یہ کیسے کرتے ہیں. تصرف کے معنی گھیر لینا, مدد کرنا, یعنی ایک عام زبان میں آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی کہیں سے پکارے اس کی مدد کرنا. ہم کہتے ہیں روحانی تصرفات, روحانی طاقت ہے, روحانی قوت, یہ کیسے کرتے ہیں. تو مخدوم پاک نے فرمایا, طبقات صوفیہ میں شیخ ابو الحسن قزوینی رحمت اللہ علیہ, یعنی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے, آپ نے لطائف اشرفی میں ان کا قول نقل کیا. فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا, میں نے مشائخ کبار میں پانچ بزرگوں کو دیکھا جو اپنے وصال کے بعد اس طرح تصرف کرتے ہیں جیسا کہ اپنی زندگی میں کرتے ہیں. اب زندہ انسان جیسے کسی کی مدد کرتا ہے, کوئی پکارے تو وہ سنتا ہے, وہ جواب دیتا ہے, وہ اس کی مدد کے لیے پہنچتا ہے. تو کہتے ہیں پانچ ایسے مشائخ کو میں نے دیکھا کہ جو اس طرح تصرف کرتے ہیں وصال کے بعد, قبر میں, قبر میں پہنچنے کے بعد, جس طرح وہ اپنی زندگی میں کرتے ہیں. اور ان پانچ مشائخ میں وہ فرماتے ہیں کہ ان پانچ مشائخ میں جو ہیں ان میں ایک حضرت شیخ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, حضرت شیخ محی الدین ابن عربی, حضرت شیخ عقیل مسیحی اور حضرت شیخ حرانی قدس سرہم. فرماتے ہیں یہ پانچ مشائخ وہ ہیں جو اس طرح اپنے وصال کے بعد تصرف کرتے ہیں قبروں میں جیسا کہ اپنی زندگی میں کرتے ہیں, یعنی بالکل اسی طرح جیسا کہ زندگی میں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا, بڑا مرتبہ عطا فرمایا. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تصرف جو کرتے ہیں یہ کیسے کرتے ہیں. قبر کے اندر منو مٹی کے نیچے, پھر وہی بات آئے گی کہ منو مٹی کے نیچے تو جسم ہے نا, روح تھوڑی ہے. روح تو آزاد, جس نے اعتراض کیا اس نے جسم پر کیا نا, کہ بھائی ہم کہتے ہیں نا مردہ بدست زندہ, یعنی مردہ جو ہے نا وہ زندہ کے ہاتھ سے زندہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے آپ نے جدھر موڑ دیا ادھر مڑ گیا. بھائی جب آپ نہلاتے ہیں نا اس کو ادھر کروٹ دلائی وہ ادھر ہو گیا, ادھر کی تو ادھر ہو گیا. اس کو کہتے ہیں مردہ بدست زندہ, یعنی زندہ نے جیسا مردے کو جس طرف کیا وہ اسی طرح ہوں. آپ نے قبر میں اتار دیا وہ بیچارہ اتر گیا. کیوں؟ جسم بے جان ہے, جسم سے روح نکل گئی لیکن روح کو موت نہیں ہے, روح موجود, روح زندہ ہے. اور جس نے اپنی روح کو زندگی میں طاقتور کر لیا مرنے کے بعد بھی اس کی روح اسی طرح طاقتور, اس کی روحانیت میں اسی طرح اضافہ ہے. اب یہ کہتے نہیں کیسے, ہم نے کہا سنو. اب دیکھیں جتنی بھی کرامات ہم بیان کرتے ہیں تو یہ مخالفین آ کے اعتراض کرتے ہیں, نہیں جی نہیں یہ نہیں ہو سکتا. ایک آدمی ادھر بیٹھا ہے وہ ادھر سے پکار رہا, اس نے ادھر سن لیا جواب دے دیا, اس نے مدد کر دی. حالانکہ سننے کا تو آپ اعتراض کر ہی نہیں سکتے. سائنس نے جو ترقی کی ہے, امریکہ میں ایک بیٹھا ہے ایک پاکستان میں بیٹھا, دونوں ایک دوسرے سے بات کر, ایک لفظ امریکہ میں بیٹھنے والے کے منہ سے نکلا اور چند سیکنڈوں میں پاکستان میں بیٹھنے والے کے کان تک پہنچ گیا. پہنچا نہیں پہنچا, سنتے ہیں نا موبائل کے ذریعے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اتنی دور سے بیٹھا کیسے سن لیا؟ اچھا شروع میں تو پی ٹی سی ایل تھا, تار ہوتے, آگے چل کے وہ بھی ختم ہو, پھر موبائل, واٹس اپ, گوگل, انٹرنیٹ, یوٹیوب, ساری چیزیں. سائنس نے ترقی کی کہ جو ریز ہیں, جو ہوا ہے, اس کے ذریعے آواز دور تک پہنچائی جا سکتی. آواز ہوا کے ذریعے دور تک پہنچائی جا سکتی ہے, ریز کے ذریعے, شعاؤں کے ذریعے اور دیگر چیزیں. انہی کو انہوں نے جمع کیا اور سیٹلائٹ چھوڑا اوپر, زمین پہ نہیں اوپر سیٹلائٹ, وہاں سے اس کا کنیکشن ہوا. اور جو لوگ یہ جانتے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ دو آدمی اگر برابر بیٹھ کر ایک دوسرے کو فون کریں تو کیا ہوگا, فون فوراً ادھر نہیں جائے گا, پہلے وہ جائے گا اوپر, اوپر سے وہ نیچے بھیجے گا, پھر وہ اس کے فون تک آئے گا. لیکن کتنی جلدی ہوگا, ادھر ملایا ادھر اٹھا لیا, ہے نا؟ تو یہ سیٹلائٹ کے ذریعے. لیکن اگر سیٹلائٹ سے تعلق ہے تب, تعلق نہیں ہے تو نہیں. اگر آپ کی بیٹری, آپ کی تو خیر نہیں, آپ کے فون کی بیٹری اگر خراب ہے تو نہیں ہوگا, اور اگر لائٹ چلی جائے تب بھی نہیں ہوگا, اور بہت ساری چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں ہونا ضروری ہیں. ہم اہل سنت و جماعت, ہمارا عقیدہ یہی ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, جواب دیتے ہیں, مدد کرتے ہیں. رسول اعظم کے لیے بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے اور غوث اعظم کے لیے بھی یہی عقیدہ, فاروق اعظم کے لیے بھی یہی عقیدہ ہے, امام اعظم کے لیے بھی یہی عقیدہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس وقت نہ موبائل, نہ انٹرنیٹ, نہ یوٹیوب, واٹس اپ, کوئی ظاہری ذریعہ نہیں, لیکن فاروق اعظم منبر رسول پر کھڑے ہو کر فرماتے یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل, اے ساریہ پہاڑ, ایسا کیسے پہنچائی آواز؟ ہوا کے ذریعے. ہوا پر بھی حکومت فاروق اعظم, تو جب فاروق اعظم کی حکومت ہوا پر ہے تو رسول اعظم کی نہیں ہوگی. خیر وہ بات پھر الگ چلی جائے گی, موضوع الگ ہو جائے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب روحانیت کو سمجھنے میں سائنس نے آسانی پیدا کر دی. کیسے سنتے ہیں؟ ہم نے کہا ایسے ہی سنتے ہیں جیسے تو موبائل. کہتے ان کے پاس تو موبائل نہیں ہے, ان کا دل ہی موبائل ہے, یہ روحانی موبائل ہے. یہیں پر کسی کے ہاتھ پہ تم نے بیعت کر لی, تمہیں سم مل گئی, سم مل گئی. اب اس کو چارج کراؤ, نمبر بھی مل گیا, اور اس کو چارج کرانے کے لیے شجرہ بھی دے دیا. یہ ساری چیزیں پڑھتے رہو یہ چارج ہوتا رہے گا. اس موبائل کو چارج کراؤ, اور جب چارج کراؤ گے تو یہیں بیٹھے بیٹھے مدینے میں بھی بات ہو جائے گی, بغداد میں بھی بات ہو جائے گی. لیکن صحیح ہونا ضروری ہے, فون کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے, سم بھی لینا ضروری ہے. تو جب بیعت کر لی تو سم مل گئی, لیکن اب لا الہ الا اللہ سے اس کو چارج کرتے رہو. اور وہ کہتے نہیں جی نہیں, ہمیں تو نظر نہیں آتے, ہماری تو نہیں سنتے, مدد نہیں کرتے. کوئی جھگڑنے کی ضرورت نہیں, کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں. سمجھ لو اس کے پاس سم ہی نہیں ہے, یہ بات کہاں سے کرے گا؟ اس کے پاس موبائل ہی نہیں ہے, بات کہاں سے کرے گا؟ نہ یہ کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہے, نہ اس نے کسی بزرگ کی صحبت میں زندگی گزاری, نہ اس نے موبائل لیا, نہ اس کا دل صاف ہے, کیسے بات ہوگی؟ دل کے آئینے میں تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دے تو وہ کیسے اس کو صاف کرو, اس کو پاک کرو. خیر, تو پانچ مشائخ اسی طرح تصرف کرتے ہیں جیسے زندگی میں کرتے تھے, اور ان پانچوں کے نام ہم نے آپ کو بتا دیا. اچھا بھائی آگے چلے, لطائف اشرفی میں مخدوم پاک نے غوث پاک کا ایک ارشاد نقل کیا, مشہور ارشاد, قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ, میرا قدم ہر ولی کی گردن پر, ہر ولی کی گردن پر. مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ غوث اعظم شیخ حماد دباس رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھے تھے, با ادب بیٹھے ان کے ارشادات سن رہے تھے, اور اس کے بعد جب اٹھ کر گئے تو شیخ حماد دباس رحمت اللہ علیہ نے جو دیگر اور وہاں بیٹھے تھے ان سے فرمایا, یہ شخص جو گیا ہے, یہ عجمی شخص, ایک دن اس کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہو, ایک دن اس کا قدم ہر ولی کی گردن پر. پھر فرماتے ہیں کہ پھر وہ وقت آیا کہ جب غوث اعظم نے اپنے خطاب کے دوران بغداد میں ممبر پر بیٹھ کر فرمایا, قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ, میرا قدم آج ہر ولی کی گردن پر, تو حضرت شیخ علی ہیتی رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے. اچھا مخدوم پاک فرماتے ہیں اس وقت اس محفل میں 50 مشائخ موجود تھے, 50. یہ تعداد صرف لطائف اشرفی میں موجود ہے, دیگر کتب میں یہ تعداد ہمیں نہیں ملی, ہو سکتا ہے کسی میں لکھی ہو, لیکن لطائف اشرفی میں تعداد بھی ہے کہ 50 مشائخ موجود تھے جب غوث نے فرمایا. تو حضرت شیخ علی ہیتی رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے, ممبر کے قریب پہنچے, غوث پاک کا قدم اٹھا کر اپنی گردن پہ رکھا, چھو گئے گردن پہ رکھا, اور کہا آپ کا قدم میری گردن پہ. اور وہ 50 جو وہاں موجود تھے ان سب نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا, اے غوث آپ کا قدم ہماری گردن. اور یہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مشائخ موجود تھے سب نے اپنی گردنوں کو جھکایا اور کہا اے غوث آپ کا قدم ہماری گردن پر. اور ایک روایت کے مطابق سلطان الہند ولی الہند خواجہ خواجگاں معین بے کساں والی ہندوستان عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خراسان کی پہاڑیوں میں چلا کشی فرما رہے ہیں. غوث نے بغداد میں فرمایا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, غریب نواز نے وہیں سر کو جھکا دیا, اور اتنا جھکایا اتنا جھکایا کہ زمین کے ساتھ لگا دیا, کہا غوث آپ کا قدم نہ صرف میری گردن پر, میرے سر پر, میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم. ادھر غوث نے سن لیا, اب دیکھو کوئی موبائل نہیں ہے, بغداد میں غوث اعظم نے فرمایا, خراسان نے غریب نواز نے سر جھکایا, ادھر غوث اعظم نے سن لیا اور دیکھ بھی لیا. اسی وقت فرمایا غیاث الدین کے بیٹے معین الدین نے ہمارے اس ارشاد پر اپنی گردن کو اتنا جھکایا کہ زمین کے ساتھ لگا دیا, ہم نے انہیں سلطان الہند بنا دیا, قیامت تک سلطان الہند. کتنی سلطنتیں آئیں ختم ہو گئیں, میرے خواجہ کی سلطنت اسی طرح. یہ 2 سال کی سلطنت کیا, دس سال کی سلطنت کیا، بیس سال کی سلطنت کیا، وہ ہے جو ہمیشہ رہے. کتنی سلطنتیں آئیں، حکومتیں ختم ہوئیں، اور ہندوستان کے بڑے بڑے سلطان اپنی پیشانی غریب نواز کے در پہ جھکانے میں فخر محسوس کرتے. تو سلطان یہ ہے یا سلطان یہ ہے؟ ایک انگریز عورت آئی، ہندوستان کا دورہ کیا، اجمیر گئی، وہاں پر لوگوں کو دیکھا، واپس جا کر اس نے کتاب لکھی، اور اس نے کہا میں نے ہندوستان میں ایک قبر ایسی دیکھی ہے جو زندہ لوگوں پر حکومت کر رہی ہے. ایک قبر ایسی ہے جو زندہ لوگوں پر حکومت کر رہی ہے. اچھا، مخدوم پاک نے جب یہ فرمایا نا، وہ جو پہلے میں نے ارشاد آپ کا پیش کیا تصرف کے بارے میں کہ پانچ اولیاء تصرف کرتے، تو شیخ کبیر مخدوم پاک کے خلیفہ، انہوں نے فوراً سوال کیا حضرت ہندوستان میں ایسے لوگ ہیں؟ یہ تو آپ نے بتایا نا کہ ادھر کے غوث اعظم اور محی الدین ابن عربی یہ سب اس طرف کے ہیں نا، مطلب ایشیا کے تو نہیں، ہندوستان کے تو نہیں ہے. تو ہندوستان میں ایسے اولیاء ہیں جو مرنے کے بعد بھی تصرف کرتے ہوں؟ آپ نے فرمایا سنو، مشائخ کے مابین فرق نہ کرو، اور مشائخ میں ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دو، سوء ادب ہے. پھر فرمایا ہاں، ہندوستان میں میرے پیر و مرشد حضرت علاء الدین گنج نبات رحمت اللہ علیہ اس کے اندر، اور پھر خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی اس میں، پھر بابا فرید شکر گنج اس میں ہیں، پھر قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی اس میں شامل ہیں، اور پھر سلطان الہند غریب نواز بھی اس میں شامل ہیں. یہ ہندوستان کے وہ مشائخ ہیں جو مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد بھی اسی طرح تصرف کرتے جیسے زندگی میں کرتے. یہ مخدوم پاک نے وظائف اشرفی میں فرمایا. اچھا، غوث نے کیا فرمایا؟ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر. تو ایک روایت میں یہ آیا کہ سب نے سر جھکایا. اچھا، ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا شیخ ابو سعید قیلوی رحمت اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس محفل میں موجود تھا جب غوث پاک نے فرمایا نا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر، میں اس محفل میں موجود تھا. کہنے اچانک اللہ نے میرے قلب پر ایک تجلی ظاہر کی، میرا قلب روشن ہو گیا اور میری آنکھوں سے حجابات ہٹ گئے. میں نے کیا دیکھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، آپ کے ساتھ رجال الغیب ہیں، آپ کے ساتھ ملائکہ مقربین ہیں، اور سرکار نے خلعت غوث پاک کو پہنائی، مبارکباد دی، اور جتنے بھی تھے سب نے غوث اعظم کو مبارکباد. گویا وہاں سے بھی تصدیق ہو گئی کہ ہاں، غوث کا قدم ہر ولی کی گردن. اب جو موجود تھے انہوں نے بھی تصدیق کی، جو نہیں تھے انہوں نے بھی گردن کو جھکا لیا، جس طرح کے غریب نواز نے. ایک صاحب ایسے تھے بہت دور کسی علاقے میں، انہوں نے کہا نہیں جی، نہیں میں نہیں مانتا، میں اس بات کو نہیں مانتا، ان کا قدم ہماری گردن پہ کیوں؟ ہوتے نا بہت سے ایسے نکل آتے، حالانکہ سب مان رہے، جو موجود ہیں حاضر وہ بھی، جو غائب وہ بھی، اور اپنی اپنی جگہ سب غوث کی آواز کو سن رہے ہیں. اور غوث نے موبائل پہ کہا تھا، واٹس ایپ پہ چلایا تھا، انٹرنیٹ پہ نہیں، ایسے بغداد میں ممبر پر بیٹھے بیٹھے کہہ دیا، اور آواز کہاں پہنچی؟ پوری کائنات، پوری دنیا میں، جہاں جہاں ولی موجود تھے وہاں وہاں انہوں نے اپنے سروں کو جھکایا اور غوث کے ارشاد کو مانا. اب وہ جو ایک صاحب تھے انہوں نے کہا جی میں نہیں مانتا، ان کا قدم میری گردن پہ نہیں. یہ بھی غوث نے سن لیا. اب آپ دیکھیں، یہ بھی پتہ چل گیا کہ ایک نے نہیں مانا باقی سب نے مان لیا. اسی وقت آپ نے فرمایا اگر اس کی گردن پر میرا قدم نہیں تو اس کی گردن پہ خنزیر کا قدم فرما دی. اب دیکھو اللہ کے ولی کی زبان سے جو نکل جائے ہو جاتا ہے. ایک عورت کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور وہ بھی عیسائی. نمازیں چھٹی, وظیفے چھٹے, دیگر معمولات چھٹے, ایک ایک کر کے سب اوپر سے نیچے. انسان محنت کرتا ہے نا, چلا کشی کی ایک درجہ مل گیا, عبادت کی پھر درجہ مل گیا, ریاضت کی پھر درجہ مل گیا, مجاہدہ کیا پھر درجہ مل گیا, ہوتے 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 کہاں تک پہنچ گیا؟ اوپر جانے میں دیر لگتی ہے, نیچے آنے میں دیر نہیں لگتی. یاد رکھیے گا, نیچے آنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگتا, اور اگر یقین نہیں آئے تو اوپر جا کے دیکھ لو. ابھی جاؤ اوپر, سیڑھیاں چڑھو گے ایک ایک تب اوپر پہنچو گے نا, اور وہیں سے چھلانگ لگا دو دیر لگے گی, ایک سیکنڈ میں نیچے. ٹھیک ہے, کوئی کرے گا نہیں, رہن تو خامخواہ مسئلہ ہو جائے گا. ویسے ہی مان لیں گے, کہہ دیجیے ہمیں پتا. اب انہوں نے عبادت کی, ریاضت کی, مجاہدہ اور مریدین بھی, لیکن غوث کا حکم نہیں مانا. میں نہیں مانتا ان کا قدم میری گردن پر, فرمایا اگر میرا قدم نہیں تو خنزیر کا قدم. اس لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوئے, ساری چیزیں چھوڑ دی, اوپر سے نیچے آ گئے, اس کے پاس ایک خنزیر تھا, اس کو لے کر چل رہی, وہ بھی ساتھ ساتھ جا رہی. اس نے کہا ایسا کرو اس کو کندھے پہ اٹھا لو. انہوں نے اٹھا لیا, غوث کا ارشاد پورا ہو, اگر میرا قدم نہیں ہے تو اس کی گردن پہ خنزیر کا قدم. اچھا جب یہ ہوا تو ان کا ایک مرید تھا, اس نے دیکھا کہ ارے یہ پیر صاحب نے تو بڑی عجیب بات کہی, غوث اعظم ولیوں کے سردار اور ان کے متعلق. وہ فوراً وہاں سے روانہ ہو, سفر کرتے 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 بغداد پہنچا اور غوث پاک کی خدمت میں رہنے لگا. کچھ کہا نہیں, ایسے ہی رہنے لگا, خدمت کر رہا ہے, جوتیاں سیدھی کر رہا ہے, صفائی کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, بس کچھ کہا نہیں. غوث پاک تو سمجھ گئے کیوں آیا ہے, کس کا مرید ہے, کس لیے آیا ہے, بتاؤ یا نہ بتاؤ, ولی کی نگاہ تو ایکس رے کر لیتی نا, کیوں آیا؟ آپ نے بھی کچھ نہیں کہا, نہ آپ نے پوچھا, نہ اس نے بتایا, نہ اس نے کچھ عرض کیا کہ میں کیوں آیا. وہ بھی بڑا چلاک تھا, انتظار کرتا رہا کہ دیکھو, اور آیا اسی لیے تھا کہ میرا پیر گمراہ ہو گیا, اس کو ہدایت مل جائے. انہی کی گستاخی سے تو ہوا ہے, یہی معاف کر دیں گے تو پھر ہدایت مل جائے. ادھر انہوں نے خنزیر کو اٹھا لیا, غوث پاک کا ارشاد پورا ہو گیا. پھر اس لڑکی نے کہا شراب پیو, انہوں نے شراب کا پیالہ اٹھایا, اب بالکل ہی کوئی کسر نہیں تھی, یعنی آخری بارڈر پر تھے کہ غوث اعظم نے فرمایا ایک مرید کا پیر گمراہ ہو رہا ہے, ایک مرید کا پیر گمراہ ہو رہا ہے. آگے بڑھا اور غوث کے قدموں پہ سر رکھ دیا, حضور بچا لے, حضور بچا لے, معاف کر دے. جب منت کی, خوشامد کی, فرمایا جا, ہم نے معاف کر دیا, اور وہیں سے نگاہ ڈالی تو اس کی آنکھوں سے گویا پردے ہٹ گئے, اس کو ہوش آ گیا. ارے یہ میں نے کیا کیا, وہ میری عبادت ریاضت کدھر گئی, اور میں اس کے عشق میں. لات ماری اس کو اور بھاگا وہاں سے اور سیدھا غوث پاک کی خدمت میں پہنچ گیا. آپ نے معاف کر دیا اور پھر اسی درجے پر فائز. یہ ہے اللہ کے ولی کی شان. تو جو ولیوں کا سردار ہو اس کا مقام کیا ہو, اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ تو ہم یہ ساری چیزیں جب بیان کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو میں آخر میں بس اس کا حل پیش کروں گا. سو فقہا فقی غوث پاک کی خدمت میں آئے, انہوں نے دیکھا نا شہرت ہو رہی ہے, کیونکہ آپ عالم بامل بھی تھے, صوفی باصفا بھی تھے, مرشد کامل بھی تھے, رہبر شریعت اور رہنما طریقت دونوں چیزیں. دن میں پڑھاتے تھے, رات میں عبادت کرتے تھے. ان کی راتیں خدا کے لیے اور دن مخلوق خدا کے لیے. طلبہ آتے ہیں, تعلیم بھی دے رہے ہیں, تفسیر بھی پڑھا رہے ہیں, حدیث بھی پڑھا رہے ہیں, قرآن بھی پڑھا رہے ہیں, ساری چیزیں, اور اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس بھی فرما رہے ہیں, اپنی کرامات بھی دکھا رہے ہیں, ظاہر اور باطن کو پاک بھی کر رہے ہیں. تو وہ جو فقی تھے انہوں نے کہا یہ کون ہے, اتنی ان کی شہرت, ان کے علم کی شہرت, عالم تو ہم ہیں ہم فقیہ ہیں، ہم فقہ جانتے ہیں، سو فقہا آئے غوث پاک کا امتحان لینے کے لیے اور اپنے ذہن میں سوالات لے کر آئے اور آپ کے چاروں طرف ایسے بیٹھ گئے. کیوں آئے ہیں؟ جی کچھ پوچھنا ہے، کچھ پوچھنا ہے. اب دیکھو پوچھنا جو ہوتا ہے نا وہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو واقعی پوچھنا ہوتا ہے کہ علم نہیں تو بتا دیں، ایک ہوتا ہے امتحان کے لیے پوچھنا. بھائی استاد شاگرد سے پوچھتا ہے نا، کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ استاد نہیں جانتا، وہ شاگرد کا امتحان لے رہا، بتاؤ یہ کیا ہے، یہ ایسا ہے یا نہیں ہے. تو ایک سوال ہوتا ہے پوچھنا جو واقعی لا علمی کی وجہ سے، ایک ہوتا ہے امتحان لینے کے لیے. تو یہ سارے جو آئے تھے نا یہ امتحان لینے کے لیے آئے غوث پاک کا. سو فقہا ہے آپ کی خدمت میں بیٹھ گئے چاروں طرف اپنے مسئلے لے کر. غوث اعظم نے ایک نظر ڈالی اور اپنی گردن جھکائی، قلب کی طرف توجہ کی، آپ کے سینہ مبارک سے سو شعائیں نکلی، ان کے دلوں پر پڑی اور واپس آ گئی. جتنے سوالات تھے سب غائب ہو گئے، بھول گئے، پتہ ہی نہیں کدھر گئے. فرمایا اب پوچھو، اب بیٹھے ہوئے کوئی سوال ہی نہیں دیں، سب سب کر لی. پھر آپ نے خود فرمایا، پہلے سے فرمایا سنو، تمہارا یہ سوال تھا اس کا یہ جواب، دوسرے سے کہا یہ سوال یہ جواب، تیسرے سے کہا یہ سوال یہ جواب، سارے سوالات بھی بتا دیے اور جوابات بھی. یہ ہے غوث اعظم کی شان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا، ایک ہے ظاہری علم، ایک ہے باطنی علم، اور یہ دونوں علم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے چلے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے سرکار سے دو علم ملے، ایک وہ کہ حکم تھا لوگوں کو بتا دوں تقسیم کر دوں، اور دوسرا اگر میں بتاؤں تو میرا یہ حلق کاٹ دیا جائے. اس سے مراد وہی علم لدن جو سینہ بسینہ چلا آ رہا، وہ کتابوں میں نہیں ہے، وہ مدارس میں نہیں ہے، وہ یونیورسٹی میں کالجوں میں نہیں ہے، وہ سینہ بسینہ ایک سینے سے دوسرے سینے، تیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں بسائی جاتی ہے. عرفان کی میں ہونٹوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. نظروں سے پلائی جاتی ہے. تو یہ علم نظروں سے پلایا جاتا ہے، نظر نظر سے مل گئی، بات منتقل ہو، علم منتقل ہو. خیر بہر، تو سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بلند ہے. دریائے دجلہ میں تغیانی آتی ہے، اپنا عصا لے کر گئے اور جا کر دریا آگے بڑھا نا، تو جہاں تک دریا کی حد تھی جس سے وہ آگے بڑھ گیا تھا وہاں جا کر عصا گاڑ دیا. فرمایا بس اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، یہ کہہ کر اپنے اجرے میں آ گئے، پانی واپس جانا شروع ہو گیا اور اسی مقام پر رک گیا جہاں پر عصا مبارک گاڑ. یہ ہے غوث اعظم، ان کی حکومت دریاؤں پر. خیر بہرحال کرامتیں تو اس طرح بہت ہو جائیں گی، آخری بات کر کے بس میں اپنی گفتگو کو ختم کروں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی کرامات ہم بیان کرتے ہیں تو یہ جو دوسرے لوگ ہیں نا یہ ہنستے ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں آج کل کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اور کس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں، ارے یہ کیسے ہو گیا، ایک انسان نے کیسے کر دیا، وہ دنیا سے چلے گئے پھر بھی وہ سن رہے ہیں، دنیا سے چلے گئے پھر بھی تصرف کر رہے ہیں، دنیا سے چلے گئے. ہم نے کہا ان سب کا جواب ایک حدیث پاک سے بس، اور وہ بھی بخاری کی حدیث، ایک حدیث سے سب سوالوں کا جواب. اگر تم حدیث کو مانتے ہو، میں پوری حدیث نہیں پڑھ رہا، اس کا صرف ٹکڑا بیان کر رہا ہوں. یتقرب الی بالنوافل، اللہ فرماتا ہے نوافل کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے. فکنت سماہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. ولسانہ الذی یتکلم بہ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. ورجلہ الذی یمشی بہا، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وہ بندہ خدا نہیں ہو جاتا، خدا کی صفات کا مظہر ہو کر ہر جگہ سے سنتا ہے، ہر جگہ سے دیکھتا ہے، ہر جگہ جاتا ہے، ہر جگہ تصرف کرتا ہے. جب اللہ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں تو اللہ ہر جگہ دیکھتا ہی نہیں، تو بندہ اس کی صفت کا مظہر بن کر وہ بھی پھر ہر جگہ. خدا ہر جگہ تصرف کر سکتا ہے, اس کی قدرت ہے, بندہ اس کی صفت کا مظہر ہو کر وہ بھی ہر جگہ تصرف کر. یہ ساری چیزیں موجود ہیں الحمدللہ. عقائد اہل سنت قرآن سے بھی ثابت ہیں, احادیث سے بھی ثابت ہیں. اسی عقیدے پر قائم و دائم رہیے. اور سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ مخالفین کی کلپ واٹس ایپ ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں. بہت سارے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو جس فن کا ماہر ہے اسی میں گفتگو کرتا تھا, لیکن ہمارے پاکستان میں یہ مسئلہ ہے کہ جو جس کے متعلق کچھ نہیں جانتا اسی میں ٹانگ اڑا رہا ہے. ہر انجینئر پلمبر جو ہے وہ لگا ہوا ہے قرآن و حدیث بیان کرنے میں, اس کو پتہ ہی نہیں, قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا, وہ لگا ہوا. کوئی انجینئر ہے, کوئی پلمبر ہے, وہ بھی لگا ہوا ہے, لوگ بھی پیچھے لگے, ہاں جی ہاں یہ بڑے وہ ہیں, یہ بڑی معلومات دے رہے ہیں. ارے دیکھو اس نے پڑھا کہاں سے, دیکھو وہ کہاں سے سند یافتہ ہے, دیکھو وہ شاگرد کس کا ہے, دیکھو وہ دین کے متعلق جانتا بھی کیا ہے, نہیں پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو اپنے عقائد کو مت خراب کیجیے. علماء اہل سنت جو مستند ہیں ان کی تقاریر سنیے, اور جو آپ کے ذہنوں میں کنفیوژن ہے اپنے علماء کے پاس جا کر سوال کیجیے اور اس کنفیوژن کو دور کیجیے, اور اپنے بزرگوں سے عقیدت اور محبت قائم رکھیے. سچی محبت ہوگی کبھی گمراہ نہیں ہوگا. سچی محبت, ایک آدمی کھڑا داتا صاحب کے مزار پر, مجھے دے داتا 10 روپے مجھے دے, 10 روپے کا سوال ہے. ایک ماں سے گزر رہا تھا دو نمبر, اس نے کہا رہی یہ کیا شیر کر رہا ہے, جیب میں سے پیسے نکالے, یہ لے مجھ سے لے, یہ کیا دیں گے, یہ تو مر گئے, یہ تو قبر میں گئے, ان سے مانگ رہا ہے, یہ مجھ سے لے. وہ بھی بڑا پکا تھا, اس نے لیا اور کہا وعدہ دلوایا بھی تو اپنے منکر سے, خیر تیری شان ہے تیری مرضی ہے, جس سے چاہے دلوا دے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے, یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اگر یہ عقیدہ ہوگا تو ہدایت پر رہو گے. غوث اعظم آج بھی نگاہ کرم فرما رہے ہیں, غوث اعظم آج بھی تصرف فرما رہے ہیں, اور میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس محفل پر بھی غوث اعظم کی نظر, اور انشاءاللہ جو بھی آیا ہے خالی نہیں جائے گا, فیضیاب ہو کر جائے گا. جہاں ان کو پکارا وہیں پہنچ گئے, لیکن یقین کے ساتھ ہونا چاہیے, یقین کے ساتھ. تو ان تمام چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھیے. ہم نے لطائف اشرفی سے چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی, ورنہ اس میں کافی تفصیل مخدوم پاک نے بیان فرمائیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ درجے مرتبے مقامات ان بزرگوں کو عطا فرمائے ہیں, تو جو بھی ان سے سچی عقیدت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان صدقے میں اس کی مشکلوں کو حل کر دے. تو ہم اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے, اپنی عاقبت کو درست کرنے کے لیے ان بزرگان دین اولیاء کاملین سے تعلق قائم رکھتے ہیں, رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں, ان کا ذکر مبارک کرتے ہیں, اسی لیے تاکہ یہاں بھی کامیاب ہوں اور وہاں بھی کامیاب. بس آخری پیغام یہی ہے کہ اپنے بزرگوں سے سچی عقیدت رکھیے, سچی محبت رکھیے, اور یقین کے ساتھ ان کو پکاریے, تو پھر دیکھیں کہ جب یقین کے ساتھ پکاریں گے یقیناً وہ آپ کو جواب دیں, یقیناً آپ کی مشکل وہ حل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں, اور حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسن الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کرم, ان کے روحانی تصرفات, ان تمام چیزوں سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.